الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھا اور اپنے پروردگار عز و جل کی حمد کی اور اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھا بے شک اس نے خیر کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا. تو جب بھی قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں اس کے بعد ایک مرتبہ حمد کی نیت سے کہہ دیں الحمدللہ رب العالمین, اس کے بعد درود پاک پڑھیں تو خیر کو حاصل کرنے والے انشاء اللہ عز و جل ہم بھی ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج ایک انتہائی اہم موضوع سلسلہ دار الافتاء اہل سنت کے اندر لے کر حاضر ہوئے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اکثر اس موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے کہ اولاد یہ والدین کے حقوق کا لحاظ کریں, والدین کے حقوق کا پاس کریں, مگر کیا آیا والدین پر بھی اولاد کے کچھ حق ہیں؟ اس حوالے سے آج کا ہمارا یہ انتہائی اہم سلسلہ ہے. آئیے گفتگو کا آغاز میں دارالافتاء کے اسلامی بھائیوں سے سوالات پوچھ کر جو میرے پاس ہیں ان سے کرتا ہوں. حضور, جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ والدین کے حقوق کے حوالے سے کافی مرتبہ تنبیہ کی جاتی ہے, بات کہی جاتی ہے, تو کیا اولاد پر ہی والدین کے حقوق ہیں یا کوئی ایسا بھی سلسلہ ہے کہ والدین پر بھی اولاد کے حقوق کا یہ معاملہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ اولاد پر والدین کے جتنے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں
جی
قرآن پاک میں, احادیث طیبہ میں بہت وضاحت کے ساتھ اس چیز کو بیان فرمایا گیا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کریں.
صحیح.
اسی طرح والدین کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ انشکر لی والی والدین,
جی
میرا حق مانو, شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر.
سبحان سبحان.
والدین اولاد کے دنیا میں آنے کا ایک سبب اور ذریعہ بنتے ہیں.
صحیح فرمایا.
جتنی نعمتیں اولادوں کو ملتی ہیں, بچوں کو ملتی ہیں, ان کے دنیا میں ایک آنے کا جو سبب ہیں وہ والدین بنے.
والدین, ٹھیک ہے.
حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی نے عرض کی بارگاہ رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, ایک راہ میں کہیں جا رہے تھے, راستے میں گرم پتھر تھے, اگر اس پر گوشت ڈالا جائے تو وہ بھون کر کباب ہو جائے, ایسی کیفیت اور حالت. تو میں نے اس میں 6 میل تک اپنی والدہ کو, اپنی ماں کو اپنی کاندھوں پر, گردن پر جو ہے وہ سوار کر کے میں لے گیا. تو کیا میں بری ذمہ ہو گیا ان کے حقوق سے؟ تو ارشاد فرمایا کہ والدہ نے ولادت کے وقت جو تکالیف کے جھٹکے برداشت کیے, شاید اس میں کسی ایک کا بدل ہو گیا.
اللہ اللہ اللہ.
تو اس سے تو آدمی, یعنی اس سے اندازہ لگا, تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں کہ وہ کہے کہ ہم والدین کے حقوق سے بری ذمہ ہو گئے, ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے, اب ہم پہ ان پہ خدمت نہیں ہے, اب ہم نے ان کا خیال نہیں رکھنا, یا دیگر جو بھی معاملہ. اس سے تو آدمی بری ذمہ نہیں ہو سکتا, وہ اس کے ساتھ ساتھ اٹیچ ہیں, لمحہ بہ لمحہ اٹیچ ہیں, اور اس موضوع پہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں.
بالکل صحیح فرمایا.
اور بلا شبہ شریعت مطہرہ نے جہاں یہ حقوق بیان فرمائے وہاں ان چیزوں کو بھی بیان فرمایا کہ والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں.
صحیح.
بچوں کے حقوق کے حوالے سے, ان کی تربیت کے حوالے سے, اور کس طریقے سے کن کن معاملات کو کیسے انہوں نے ڈیل کرنا ہے, یہ والدین کی بھی ذمہ داریوں میں سے ان کو فرمایا گیا. یعنی والدین پر بچوں کے حقوق کے حوالے سے یہاں تک فرمایا کہ ابھی جو ہے وہ بچہ, وہ جو سمجھے کہ اولاد نہیں ہوئی, ابھی دنیا میں ہی نہیں آیا. یعنی بعض حقوق ایسے ہیں کہ جو بچوں کی ولادت سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں اور ہوتے ہیں اولاد سے متعلق.
اللہ. اچھا.
بچوں کی ولادت سے ہی پہلے شروع ہو جاتے ہیں.
صحیح.
اب ان میں سے ایک حق جو یہ ہے کہ جب شادی ہو رہی ہے تو اس وقت دیکھا جائے کہ جس شادی کے لیے جس عورت کا انتخاب کیا جا رہا ہے,
صحیح,
وہ عورت دیندار ہو وہ ایسی نہ ہو جس کے سبب کل کو اس سے پیدا ہونے والی اولاد شرمندگی اور آر کا سبب بنے.
اللہ اللہ اللہ.
کہ ہمارے والد نے اس سے نکاح کیا شادی کی. یعنی یہ ایک ایسا حق ہے, حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے نکاح چار اسباب کی وجہ سے کیا جاتا ہے.
صحیح.
اور اس میں یہ بات فرمائی کہ ان کے مال کی وجہ سے اور اس کے حسب نسب کی وجہ سے, اس کی خوبصورتی جمال کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے. فرمایا کہ فذفر بذات الدین, دین والی کو ترجیح دو, اس کو اختیار کرو. تو یہ جو چار سبب ہیں, مال, بس وقت آدمی صرف مال دیکھتا ہے نکاح سے کب,
بالکل
کہ مال کے لیے ہو, لڑکی والے تو وہ بھی مال کی تلاش میں کہ ایسا امیر گھرانہ ملے, ایسا لڑکا ملے, وہ اس طرف توجہ نہیں ہے, صرف مال کی طرف ہے, اس طرف توجہ نہیں کہ وہ مال کیسے آیا ہے, وہ بھی اس کا بھی ذریعہ کوئی حلال ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے.
صحیح.
پھر مال ہے صرف اور مال کے ساتھ کیا دینداری کا بھی کوئی معاملہ ہے کہ نہیں, اس طرح توجہ نہیں ہوتی. اسی طرح لڑکی کے انتخاب میں بھی بسا اوقات یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں, مال کو دیکھتے ہیں, حسن و جمال کو دیکھتے ہیں, یہ چیزیں, لیکن دینداری کے حوالے سے بہت کم. تو حدیث میں ہماری یہ تعلیم اور تربیت بھی فرمائی گئی ہے کہ دین والی کو ترجیح دی جائے, دین والی کو اختیار کیا جائے, مرد کے لیے بھی, یعنی کسی عورت کا کہیں نکاح ہو رہا ہے تو وہ مرد کے اندر بھی یہ اوصاف دیکھے جائیں کہ ان کے مال کی وجہ سے کر رہے ہیں یا خوبصورتی کی وجہ سے کر رہے ہیں یا حسب و نسب کی وجہ سے کر رہے ہیں یا ان کے دین کے حوالے سے. یعنی بقیہ چیزیں بھی دیکھنے کے شرن اپنی اپنی جگہ پہ بالکل اس کے احکام موجود ہیں, اس میں ممانعت والی بات نہیں, لیکن دینداری, یہ ترجیح, یہ صفت پہلے جو ہے اس کو دیکھا جائے اور اس کے بعد بقیہ چیزوں کو دیکھا جائے.
تو میٹھے میٹھے
یعنی یہ چیز دیکھو, وہ پہلے ہی اولاد ابھی پیدا نہیں ہے, ابھی شادی کا سلسلہ ہے, اس سے پہلے ایسے حق کا ایک طرح شریعت مطہرہ نے بیان فرمایا کہ کل کو اس سے پیدا ہونے والی اولاد وہ کسی طرح شرمندگی اور آر کے اندر نہ جائے, اس سے پہلے اس چیز کا.
دیکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں, کہ اولاد کے حقوق کے اندر سے پہلا حق یہ بیان فرمایا کہ شادی سے پہلے دیکھا جائے کہ عورت کا انتخاب کس طرح کیا جاتا ہے. آج بڑی افسوسناک بات ہے واقعی کہ تمام امور, حسب و نصب, مال و دولت, خوبصورتی, ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور بات بھی جو مصطفیٰ نے فرمایا, اس کے اندر میں ایک بات ایڈ کروں گا, وہ یہ کہ ابھی تو اولاد پیدا نہیں ہوتی کہ اس کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں. ہاں, ہم حقوق کیسے شروع کرتے ہیں کہ شادی ہو گئی, اب یوں سمجھے کہ ہمارے گھر میں امید ہے اور پتہ چلے کہ بھائی فلانی اسکول ہے حضرت, وہاں پر بڑا رش لگا ہے ایڈمیشن کے اندر.
جی
اچھا, کن کے سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے, ایسی مشنریز کے سپورٹ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے نہ جانے کیا کچھ ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں, اور اس میں فخر محسوس کرتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو بڑا جو ہے ہمارا بچہ یہاں جا رہا ہے, ہمارا بچہ یہاں جا رہا ہے. آئیے میں مفتی صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ جو انہوں نے ایک حق بیان کیا اولاد کا شادی سے قبل, مزید اولاد کے حقوق کی اہمیت بھی ارشاد فرمائے, اور ہمارے دین کی بنیادی کتاب قرآن مجید فرقان رحم یہ ہمیں کیا کہتی ہے, حدیث ہمیں اولاد کے حقوق کے متعلق کیا کہتی ہے, اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالی حضور.
اس کے بعد جیسے میں نے ابتدان یہ عرض کی کہ
جی
شادی کرنے سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا ہے.
ٹھیک.
قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو جہنم سے, اس آگ سے بچاؤ, ان کو نگران بنایا جا رہا ہے اپنی اولادوں پر اور ان کی تربیت کے حوالے سے, دینی حوالے سے.
صحیح.
حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ ایک, اس کو صدقہ شمار کیا گیا ہے کہ جو اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے, یعنی یہ بھی ایک بہترین صدقات میں سے ایک صدقہ اس کے لیے, اور اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا جب اس کی اچھی تربیت ہو جائے گی.
صحیح.
کہ حدیث کے ایک سبب اولاد کا یہ بھی ہے کہ وہ آدمی کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے. فرمایا حدیث میں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہوتے ہیں, اور اس میں ایک چیز, یعنی جہاں ایسا علم جس سے فائدہ ملے, ایسا صدقہ جاریہ, اور وہ نیک بچہ جو اپنے والد کے لیے دعا کرتا ہو, اپنے والد کے لیے دعا کرتا ہو, ان کو یاد کرتا ہو, ان کے لیے مغفرت کے لیے نیکیاں کر کے ان کو ایصال کرتا ہو, تو اولاد یہ ایک طرح کا ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا بھی سبب ہے. تو جو چیز جس کو ہم نے صدقہ جاریہ اپنے لیے بنانا ہے, تو اس کی تربیت میں بھی, دینی تربیت کے اندر ہمیں اتنی زیادہ اس پر توجہ دینی ہوگی, اتنا زیادہ ہمیں جو خود پہلے سیکھ کر شریعت مطہرہ کے مطابق, اور پھر اس کو اس پر ڈالنے کی کوشش کرنی ہے. اب اس میں بہت, یعنی عمر کے تقاضوں کے حساب سے وہ احکام بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ متعلق ہوتے رہتے ہیں. یہاں جو عرض کی میں نے کہ نکاح ہوا، اب نکاح کے بعد میاں بیوی کے اپنے ایک ازدواجی تعلقات کے حوالے سے اس کے بھی شرعی احکام ہیں،
جی جی،
اور وہ بھی ہمیں سیکھنے چاہیے. اس میں بھی کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے، اور ظاہر ہر چیز ہم یہاں پر اس طریقے سے وضاحت سے وہ چیز بیان شاید نہ کر پائیں،
جی جی،
تو اس کے لیے براہ راست خود ہمیں کسی عالم کے پاس بیٹھ کر دارالافتاء میں آ کر فون کر کے یہ چیزیں سیکھنی چاہیے،
صحیح،
اور اس کے حوالے سے بھی شرعی رہنمائی، کیونکہ ہمارے دین نے ہر چیز کو کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا،
صحیح فرمایا.
تو اس میں جہاں شریعت کی طرف سے پابندیاں ہیں اس پابندی کا اختیار کیا جائے، جہاں رخصتیں اور اجازتیں ہیں تو کس انداز اور طریقے کو اختیار کرنا ہے وہ بھی پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. یعنی بسا اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس کا اثر پھر اولاد پر بھی جو ہے وہ پڑ سکتا ہے. اب بچے کا جیسے یعنی ولادت کا سلسلہ ہوتا ہے،
جی جی،
اب بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے بعد بھی کچھ ایسے حقوق اس کے ساتھ لازم ہو جاتے ہیں. اب بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے فرمایا کہ اس کی اذان دی جائے، اور اذان دینے کی برکت اس میں یہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ایک بیماری ہے ام الصبیان،
جی،
مرغی کی بیماری کہ جس سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. اذان دی جائے،
صحیح،
اور بہتر ہے کہ دائیں کان کے اندر چار بار اذان دیں اور بائیں کان میں تین مرتبہ اقامت کہیں،
صحیح.
اگر کوئی ایک ہی مرتبہ اذان اقامت کہہ لیتے ہیں تو بھی جائز ہے، لیکن بہتر حکم ہے کہ دائیں کان میں سیدھے کان کے اندر چار بار اذان کہی جائے اور بائیں کان میں تین بار اقامت کہی جائے. اب اذان والا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں بھی بہت سی عجیب بات ہوتی، بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا،
جی،
والد مسلمان، چچا مسلمان، بڑے بھائی ہیں مسلمان، سب مسلمان گھرانہ ہے، کیا ہے اذان ہم نہیں دے سکتے، اذان ہمیں نہیں آتی، یا آتی ہے تو شرم آتی ہے، دے نہیں پائیں گے. تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اذان کی تلاش میں اتنا نکلے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور جو آپ بتائیں کہ یعنی ولادت کے وقت بس اوقات رات کا ٹائم ہے، کسی ایسے ٹائم ہے کہ ہمیں کوئی میسر نہیں آئے، یعنی اس کے لیے کوئی مولانا کی ضرورت نہیں ہے،
صحیح،
کسی مسجد کے امام کی ضرورت نہیں کہ ہم انہی کو تلاش کر کے لے کے آئیں، اور آسانی بھی اس میں کہ این ممکن ہے ملتے بھی نہیں ہیں بس اوقات، تو اذان کا معاملہ ہی موقوف ہو جاتا ہے، مؤخر ہو جاتا ہے، وہ تین تین چار چار دن بعد اس کا سلسلہ بنا رہے ہوتے. اس میں یہ بھی ہے کہ اولاد جب بھی پیدا ہو،
جی،
اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. اب اس میں بیٹا پیدا ہو بیٹی پیدا ہو،
ٹھیک ہے،
یعنی یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اور کفار کی صفات میں سے اس کو بیان فرمایا گیا ہے کہ جو بچیوں کے وقت ناگواری کریں اور بچوں کے وقت خوشی کریں.
صحیح.
تو ایک آدمی کی اپنی خواہش ہوتی ہے بیٹا پیدا ہو،
ٹھیک
ہے، دعائیں کریں، یہ خواہش رکھنا یہ تو کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بچی جب پیدا ہو بیٹی پیدا ہو تو اس کے اوپر ناراض ہونا اور دل میں ایسے سے برے وساوس لے کے آنا، اور بعض ایسے ہیں کہ جو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ پر شکوا شکایت اور اعتراض کے معاملات کرتے ہیں، تو یہ تو اور اس طرح کا نا کہ اگر ہم دیکھا جائے قرآن مجید میں فرقان حمید میں واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا اللہ جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے اور جسے چاہے وہ بیٹے بھی دے اور بیٹیاں بھی دے، اور پھر یہ فرمایا کہ جسے چاہے اسے بانجھ رکھیں.
صحیح ہے. عباس کی شادی ہوتی ہے 10-10 سال
اولاد ہی نہیں. ہم اگر انبیاء کرام میں بھی دیکھتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تقسیم ہے،
جی جی،
حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے بیٹے ان کے،
بیٹے بیٹے،
حضرت شعیب علیہ السلام
بیٹیاں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹیاں بھی آپ کی ہیں اور بیٹے بھی ہیں، بیٹے ہیں لیکن ان کا وصال بچپن میں ہوا. تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں تو ہم اگر دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی سیرت میں بھی ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں. قرآن میں فرمایا تم اس کی تمنا کرتے ہوتی تمہارے لیے وہ خیر اس میں نہیں ہوتی، لیکن تم اس کو محبوب جانتے ہو، اور کئی ایسی چیزیں جسے تم ناپسند جانتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے محبوب ہوتا. اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. اب اس میں بیٹا پیدا ہو بیٹی پیدا ہو،
ٹھیک
ہے، اور ساتویں دن بچے کا عقیقہ کریں،
ٹھیک ہے،
عقیقہ کریں، اسی ساتویں دن اس بچے کا نام بھی رکھیں، اور بچے کا نام کے حوالے سے بھی، عقیقے کے حوالے سے ظاہر ہے اس کے بھی پورے احکام ہیں.
عقیقے سے قبل جو ہے نا وہ میں نام کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، فون آتا ہے، میسج آتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ حضرت نام یہ رکھا ہے، نام سوچا ہے، تو آپ بتا دیں. اچھا نام کیا؟ ایشل ریسا. پتہ نہیں عجیب عجیب و غریب نام، کبھی سنے نہیں. یعنی ایک فیشن بن چکی کہ بھائی یونیک نام رکھنا ہے. اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں ناموں کے بارے میں بھی ہماری پوری تعلیم فرمائی گئی ہے، حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے انبیاء کے ناموں پہ نام رکھو، اچھوں کے ناموں پہ نام رکھو، اس کی خود برکتیں ملتی ہیں. بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام عقیقے کے اندر اس کا نام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر محمد رکھا جائے. اس کی فضیلت حدیث میں بیان فرمائیے کہ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور وہ اس کا نام میری محبت اور میرے نام سے برکت کے لیے محمد رکھتا ہے تو وہ بچہ اور اس کا والد جنت میں جائیں گے.
اللہ اللہ.
اور ایک حدیث میں فرمایا تمہیں کیا ہے، تمہارا کیا نقصان اس میں کہ تمہارے گھر میں ایک دو تین محمد، یعنی یہ ہو سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی یہ اصل نام یہی رکھیں.
صحیح.
اب پکارنے کے لیے یعنی اب جتنے بھی بیٹے ہوں، چار ہوں پانچ ہوں، سب کے نام محمد 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 نام رکھیں.
صحیح.
پکارنے کے لیے تاکہ اس نام کے آداب بھی ملحوظ رہ جائیں. عموم ایسا پکارتے ہوئے یعنی ایسی چیزوں کی نسبت کرنا اور پھر کہنا محمد نے ایسا کر دیا، محمد نے یوں کر دیا، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ پکارنے کے لیے عرف کے لیے وہ سات نام کوئی اور رکھ دیں. جیسے محمد نام رکھا اور پکارنے کے لیے سات حذیفہ رکھ دیا، حنزلہ رکھ دیا، حمزہ رکھ دیا، حسان رکھ دیا، رضا رکھ دیا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے اس طرح کے نام رکھ دیے، اولیاء کے نام میں سے وہ نام منتخب کیے. تو اگر اس طرف توجہ رہے گی تو انشاءاللہ بہت اس کی برکتیں بھی ملیں گی. آپ یہ سچ کہتے ہیں کہ بہت لوگ پریشان رہتے ہیں بس اوقات کہ یہ نام کیا ہو، بس اوقات اسٹار ملاتے رہتے ہیں، بس اوقات ایسے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ آپ ہمارا حساب کر دیں کہ یہ نام نکلے گا کہ نہیں نکلے گا،
عدد کیا ہے اس کا، عدد کیا ہے.
اور حیرت ہے بعض کو کہ وہ قرآن سے نام نکالتے ہیں.
یہ حضرت یہ قرآن سے نام نکالنے کے حوالے سے ایک بڑا معاملہ یہ بتایا مجھے کہ قرآن مجید فرقان حمید کھولا اور وہ کہتے ہیں نام ڈھونڈے کریں، اب وہ لفظ آ گیا زانیہ، اب لڑکی، اب وہ قرآن پڑھنے سے بھی دوری ہے، اب اس کو زنیہ زنیہ جو ہے نا وہ کہنا کہ بھائی زنیہ زنیہ، یہ یونیک نیم زنیہ زنیہ. اب یہ آپ بتائیے کہ یہ تو چلے مجھے بتایا گیا مگر ہمارے یہاں تو یہ ایسا ہو گیا، تو میں خود پریشان کہ زنیہ زنیہ کیا ہے کیا ہے. اب یہ پتا چلا کہ در حقیقت یہ استغفر اللہ یعنی یہ تھا، اس کو رکھ دیا اٹھا گیا، یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں گے
قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں.
جی.
اور جو لوگوں کی طرف قرآن پاک کے اندر یہ احکام موجود ہیں، قرآن پاک سیکھنے اسے ہم نے سیکھنا ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے، اس میں احکام بیان کیے ہیں جو اللہ کے فرامین ہیں وہ اس چیز کے لیے. نام کو اس طرح تلاش، بعض لوگ چوری کی فال وہ بھی قرآن سے نکالیں، نام نکالنا ہے یہ بھی قرآن سے نکالیں، اور ایسے لوگ عامل بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ بھی مطمئن ہوتے ہیں ہاں بھی اس نے پورا حساب کیا ہے، پوری پوری تین چار کتابوں سے نکال کے اس نے. اب مجھے یہ بتائیں وہ آدمی آپ سے لے لیتا ہے کہ بھئی آپ کا بیٹا کس دن پیدا ہوا، اس کے دن کے اعداد نکال دیے، والد کے نام کے نکال دیے، والدہ کے نکال دیے. اب اس کے بعد ایک اپنے مخصوص طریقے کے مطابق اس کے کچھ صفات پلٹنے کے بعد جتنے وہ اعداد میں شمار کیے ہیں اس کے کچھ صفات کے بعد کچھ اس کی سطریں دیکھ کر اس سطروں میں سے پھر آگے لفظ کا انتخاب ہوتا ہے.
اللہ.
تو اب بتائیں کہ ایک عام سی بات ہے کہ جس قرآن پاک کا جو بھی مطبوعہ چھاپا اس آدمی کے پاس رکھا ہوا ہے وہ اگر پندرہ سطر والا ہے،
پندرہ لائن والا ہے
تو اس میں ایک لفظ بالفرض آپ کہیں کہ یہ لفظ نکل آیا، تو آپ یہی حساب اگر بیس لائنوں والے قرآن پاک میں کریں گے تو کوئی اور لفظ نکلے گا، اگر آپ دس والے میں کریں تو کچھ اور نکلے گا. تو آپ قرآن پاک تو مختلف جو ہے وہ مطبوع ہیں، پانچ سطر والا بھی ملے گا آپ کو، دس والا ہی ملے گا، بیس والا ہی مل جائے گا. تو یہ حساب ہی غلط آئے گا، ہر دفعہ یہ حساب غلط آئے گا. تو یہ اس طریقے سے یہ کرنا بھی درست نہیں. پھر ایسا ہوتا ہے بس اوقات آپ بتائیں یہ لکھتے لکھتے جائیں قرآن میں کتنی جگہ شیطان آیا ذکر ہے،
شیطان نام رکھے
تو اب کیا کریں گے، فرعون ہے
قرآن،
حامان ہے. تو یہ جو دشمن خدا ایسے جو لوگ گزرے جن کا قرآن میں عبرت کے لیے ان کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے تو جگہ جگہ شیطان رجیم کو کہا گیا، اس کو مردود کہا گیا، اس طرح کافروں کا ذکر ہے، پوری سورہ کافرون ہے. تو اب جس کا حساب کتاب کرتے ہوئے ایسے لفظ پہ آ جائے نام تو کیا کرے گا وہ. تو اس لیے یہ ایسا نہیں ہے. قرآن پاک کے بھی بعض اوقات صورتوں کے نام رکھ لیتے ہیں، بعض اوقات جیسے انعمتہ نام رکھ لیا جی، ہم نے انعمتہ نام رکھ لیا بچے کا، کیوں جی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں انعمتہ ہی نام رکھ دیا.
صحیح.
تو اب انعمتہ یہ نام نہیں ہے، یعنی یہ اسم نہیں ہے کہ اس کو بطور اسم اور علم کے طور پہ اس کو نام رکھا جائے. تو تو انعمتا، اے اللہ تو نے انعام کیا ہے.
صحیح.
تو اس طرح یعنی کئی چیزوں کا جو ہے وہ ایسے بغیر سوچے ہوئے ہم نے لا رہب نام رکھ دیا، ہم نے یہ نام یعنی یونیک لگا.
بڑا بڑا وہ ایان یسالونک عن الساعۃ ایان مرساہا آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آیا، ایانا کے معنی کب نا، وین.
جی
اب اس کے کیا معنی،
کب کہاں، اس طرح کے معنی.
جی جی.
تو اب ایسی چیزوں میں خود خیال کریں، بلکہ اس میں بھی علماء کی رہنمائی حاصل کریں کہ میں اس چیز کا نام کا انتخاب کرنا چاہ رہا ہوں.
صحیح.
قرآن پاک میں انبیاء کے نام بھی ہیں.
سبحان.
بالکل آپ رکھیں.
بالکل.
اس طرح کئی اور صورتوں کے ناموں پر بھی نام رکھے جا سکتے ہیں، لیکن ہر کے نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کا معنی بغیر معنی پوچھے، یعنی بعض ایسے ہوں گے کہ جن کے معنی اگر نام کے طور پہ درست ہوئے تو ٹھیک ہے، اس پہ نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے رہنمائی اس کی ضروری ہے، یعنی ایسا نام مطلقا نہ رکھا جائے.
صحیح فرمایا. جی کال سنا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی
میں دعوت اسلامی سے بڑا متاثر ہوا ہے، مجھے امیر علیہ السنت کی ادا بڑی پسند آئی ہے. انشاءاللہ عزوجل میں نے امام شریف کا نیت کی ہے اور انشاءاللہ عزوجل داڑھی شریف بھی سجاؤں گا. میرا سوال یہ ہے، اگر ماں اپنے بچوں کو سنت پر عمل نہ کرنے کے لیے کہے تو پھر اس کے لیے شریعت کے کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماں اپنے بچے کو سنت پر عمل سے روکے، ٹھیک ہے.
میرا نام عبد الحکیم ہے اور میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ میں والدین کے حقوق پورے کرتا ہوں، لیکن والدین پھر بھی مجھے منع کرتے ہیں گھر آنے کے لیے. کیا میں زبردستی پھر بھی جاتا ہوں، پھر بھی مجھے منع کرتے ہیں والدہ کے لیے، تو اس کے لیے کیا حقوق ہے؟ کیا پھر آپ بھی ہٹ جائے یا پھر بھی زبردستی کرتا رہے، جبکہ میں رائٹ ہوں والدہ کچھ اپنے کچھ ایسی باتیں جو میں نہیں ماننا چاہ رہا جو اچھی مستقل کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا مجھے والدین کے ساتھ پھر بھی زبردستی کر کے جانا چاہیے یا.
ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی بتا. جی تیسرا سوال.
میرا نام محمد اکرم اتاری ہے، نور کالونی حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں. میں حضور محتاج کے موضوع کے مطابق یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اپنی اولاد کی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر کے صحیح تربیت کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہوں کے رستوں پہ چل پڑتی ہے اور وہ مطلب ہے کہ نہیں بات سمجھتی، بہت باپ سمجھاتا ہے اس کے باوجود، تو کیا اس کا گناہ باپ پر تو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیا باپ پر گناہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی بتا دیں. جی چوتھا سوال.
میرا نام جہانگیر قریشی ہے. حضرت یہ سب پروگرام چل رہا ہے اولاد کے ہو، اس حوالے سے تو مجھے معلوم کرنا ہے کہ بچہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ان کے کان میں اذان دینی ہوتی ہے نا، ایک کان میں اذان ایک کان میں تک، تو یہ اذان جو ہے فجر والی دینی ہے یا دوسری دینی؟
فجر والی اذان دینی ہے، دوسری دینی. انشاءاللہ بھی بتا دوں. جی چار کالز ہیں. حضرت ماں اپنے بچے کو سنت پر عمل کرنے سے روکتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں یہ پورا ایک اس حوالے سے موضوع ہے.
موضوع جی.
اب ایسے والدین کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے بچے خود جو ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہے ہیں.
بالکل صحیح فرمائے.
اور جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ وہ خود اپنے والدین کے لیے بھی ایک ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں.
صحیح فرمائے.
تو ان کو تو اولاً ویسے خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے نیک طرف آ رہے ہیں، نیکی کی طرف جا رہے ہیں، نماز کی طرف آ رہے ہیں. تو اس میں اصول یہ ہے کہ اگر والدین کسی ایسی چیز سے منع کریں، کیونکہ کئی چیزیں انہوں نے مطلقاً سوال کیا، اب بعض کا داڑھی کو بھی لوگ عام صرف اس کو سنت ہی کہتے ہیں.
جی جی.
اب یہ فعل ایسا ہے کہ جو سنت موقع یعنی اس کو واجب کا درجہ ہے.
بالکل صحیح فرمایا.
تو اب اگر کوئی والدین کسی کو اپنے بچوں کو داڑھی رکھنے سے منع کرتے ہیں، تو اب یہ ایسا معاملہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں اس کے بارے میں واضح طور پر حدیث میں فرمایا ہے کہ لا طاعت فی معصیت الخالق.
صحیح.
اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے. انما الطاعت فی المعروف.
صحیح.
اطاعت نیک کاموں میں،
یعنی ان چیزوں کے اندر ان کی اطاعت نہیں کی جائے.
اب اس میں مختلف چیزیں ہیں، یعنی ہر ایک کو اس پہ نہیں لیا جائے.
صحیح.
یعنی بعد وہ کہ جو گناہ کے کام ہیں، جو ناجائز کام ہیں، تو اب گناہ کے کام کے بارے میں بھی اگر والدین کہیں کہ یہ کرو، بالفرض داڑھی کٹوانے کا کہیں، ایک مٹھی جو ہے داڑھی رکھنے ہی نہیں دیتے، شیو کرانے کا کہیں، تو اب ان کی اس بارے میں بات نہیں مانی جائے گی.
صحیح.
وہ اپنے اس شریعت کے حکم پر عمل کریں گے. اس طرح اور بھی کئی کام ہیں. اب بعض اس میں زہر من کے سوال میں بھی گھر میں اگر مدنی ماحول بنانے کے جو طریقے امیر علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں اور جو اس کے مدنی پھول دیے اگر ان کو نفاذ کرتے جائیں تو امید ہے ان کا ذہن بنتا جائے گا. کئی بعض ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو ناجائز نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اب والدین کسی وجہ سے اگر اس میں ہم کہتے ہیں تو حکمت عملی کے ساتھ
اس کو کیا جائے گا. دیکھیں والدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا حق دیا ہے کہ اگر یعنی اولاد نماز نفل میں ہو اور ماں بلا لے تو توڑنے کا حکم ہے نا, کہ توڑ کر جا کر جواب دے. یہ کتنا بڑا جو ہے نا وہ ماں کے لیے ایک بڑا درجہ رکھا گیا, ایک اہمیت رکھی گئی. اب آپ یہ بتائیے کہ اس درجے کو پانے کے بعد بھی ماں بچے کو داڑھی نہ رکھنے دے. اگر کوئی دیندار بچہ ہے اسے اٹھا کر جو ہے نا وہ لڑکیوں کے لیے اگر اس کو کہے کہ یہ شادی کا موقع ہے, چلو بھائی ہم بھی جو ہے نا وہ ڈانس کر رہے ہیں تم بھی ڈانس کرو, تو یہ تو دیکھیے غیر شرعی کام ہے. یہ کس طرح ہوگا معاملہ؟ اور اگر آپ آج جس بچے کو جو دین کی طرف آ رہا ہے اس کو نہیں آنے دیں گے تو کل آپ ہی سر پکڑ کے بیٹھے ہوں. ایک بچے کو نہیں آنے دیا جا رہا تھا, اس کے بعد پھر گھر والے پیچھے پڑ گئے کہ بھائی کس طرح اس کو لے جاؤ, ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس راہ پہ نکل جائے کہ جس کے اندر ہمارے خاندان کا نام ہی ڈبو دیا جائے. تو یہ کرنا کرانا سارے والدین کے حوالے سے ہی ہوتا ہے. اس طریقے سے اولاد کو بھی یہ معاملہ ہے کہ والدین ہر چیز کا منع نہیں کرتے. بعض چیزیں بہت زیادہ سختی اور بہت زیادہ فرسٹریشن کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ کی جاتی ہیں کہ بھائی بس نہیں ہم نے کرنا بس کرنا ہے. یہ چیز آپ آرام سے بھی کہہ سکتے تھے, یہ چیز آپ محبت سے بھی کہہ سکتے تھے, ریکویسٹ بھی کر سکتے تھے. تو آپ کوشش کر کے دیکھیں, اور امیر علیہ سنت نے جو ہم مدنی پھول گھر میں مدنی ماحول بنانے کے مدنی پھول دیے ہیں اس پہ عمل کریں, دیکھیں انشاءاللہ کیسی برکت ملتی ہے انشاءاللہ عزوجل. عبد عبدالحکیم بھائی کا جو سوال ہے کہ والدین گھر میں آنے سے منع کرتے ہیں, اب کیا وجہ ہے یہ نہیں بتایا انہوں نے, مگر کہا میں درست ہوں مگر یہ منع کرتے ہیں, وجوہات کیا ہیں, پرابلم کیا ہے, اس حوالے سے کچھ اظہار نہیں ہوا, کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟
دیکھیں انہوں نے خود اس چیز کو تو بیان کر دیا اور یہ کہہ رہے کہ میں حق پر ہوں,
صحیح,
اور والدین جو ہیں وہ میرے ساتھ یعنی تعاون نہیں کر رہے.
جی,
تو اس کے لیے یہ کہ پہلے یہ اپنے حق کے بارے میں ان کو خود یعنی ہو سکتا ہے یا اپنے طور پہ سمجھتے ہوں کہ میں بالکل رائٹ ہوں, میں اس پر حق پر ہوں, اور والدین کا جو اس سے ان سے مطالبہ ہو سکتا ہے وہ درست ہوگا. تو یہ تو پہلے بات واضح ہونی چاہیے. بسا اوقات اولاد جو ہے وہ خود ہی کوئی ایسے معاملات کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا حق ہے. مثال کے طور پہ اولاد اپنے والدین سے مطالبہ کرتے ہیں آپ ہمیں جائیداد دے دو, آپ یہ سب چیزیں تقسیم کر دو, اس پہ بسوں کا زبردستیاں کرتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے, جبکہ والد حیات ہیں, وہ ان کی ملکیت ہے. کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے والد سے یا والدہ سے ان کی ملکیت, ان کی جو چیزیں ہیں, ان کو اپنا حق تصور کرتے ہوئے ابھی سے یہ سے سخت جو ہے وہ مطالبات شروع کر دیں, یہ بالکل شرن یعنی درست نہیں ہے. اور ہاں البتہ انتقال ہو تو اس کے بعد بالکل وہ ورثہ کا حق بنتا ہے, ان کی طرف ملکیت کا سلسلہ جاتا ہے.
اچھا ایک معاملہ یہ کہ جائیداد اور مال کے بٹوارے کا, زندگی میں بٹوارا کس طرح والدین کریں, اس کے بارے میں بھی کوئی مدنی پھول اگر ہو تو آپ کی گفتگو میں ضرور شامل کیجیے گا.
جی, اس میں یہ ہے کہ زندگی میں اولاً تو یہ ہے کہ کسی کا اس طرح اولاد کا اپنے والدین سے جھگڑنا, مطالبہ کرنا,
جی,
والدین کو اس وجہ سے اذیتیں پہنچانا یہ سخت بالکل ناجائز حرام ہے, ایسا یہ نہیں کر سکتے. وہاں البتہ والدین کے, چونکہ آج جیسے ہمارا حقوق کے حوالے سے یہ موضوع چل رہا ہے, والدین کے لیے ہے کہ وہ اپنی اولاد میں برابری کریں,
ٹھیک ہے,
یہاں تک کہ روایت میں فرمایا ان کو تحفہ دینے میں برابری کرو.
بہت اچھا.
اور ان کو جو آپس میں آدمی والد اپنے بچوں سے, والدہ اپنے بچوں سے, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے ایک کو اٹھایا گود میں بٹھایا چوما, اس میں بھی برابری کرنے کا فرمایا, یعنی اس میں بھی برابری کریں.
کیا بات.
تو یہ ان والدین کے لیے حکم ہے کہ وہ بھی عدل و انصاف اور یہ برابری کے معاملات کریں. جو آپ نے ذکر کی بات کہ اگر زندگی میں کوئی آدمی اس طرح بٹوارا کرنا چاہے, تقسیم کرنا چاہے, تو شریعت مطہرہ میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تمام بچوں میں برابری کریں, یعنی بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو, سب کو برابر دے دیں. البتہ اگر وہ اس میں اس وجہ سے کہ بچوں کو انہوں نے دگنا دے دیا اور بچیوں کو آدھا دے دیا, یعنی وہی تقسیم کر دی,
جی جی,
تو بھی یہ شرن جائز ہے.
جائز, ٹھیک.
اور اور کسی میں خاص دینی فضیلت پائی جا رہی ہے,
صحیح,
خاص دینی میں فضیلت پائی جا رہی ہے,
عالم دین ہے مثلا,
کوئی ایسے اولاد میں سے ہیں, تو اب ان کی اس دینی فضیلت اور برتری کی وجہ سے کچھ زیادہ ان کو دیتے ہیں تو یہ بھی دینا جائز ہے, یعنی ایسا کرنا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس طرح کرنا کہ بعض کو دینا اور بعض کو محروم کر دینا یہ گناہ ہے,
یعنی
یہ ایسا نہیں ہے. آگ کرنے کی تو اگرچہ شرعی حیثیت نہیں ہے,
صحیح,
تو اس طرح کرنے سے وہ نہیں ہوگا, آگ
صحیح
جائیداد سے محروم نہیں ہوتا, لیکن والد کا اس طرح کرنا کہ بعض کو دینا اور بعض کو محروم کر دینا, ایسے ہی ان کو نہ دینا, یہ ان کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آئے اور انہوں نے اس طرح کا آپ سے کہ اپنے اس بیٹے کو میں فلاں باغ دینا چاہتا ہوں, کچھ دینا چاہتے تھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا دوسری اولادوں کو بھی اس طرح کوئی تحفہ دے رہے ہیں؟ تو اس نے منع کیا, انہوں نے کہ نہیں ایسا نہیں. تو آپ نے فرمایا اس ظلم پر کسی اور کو گواہ بناؤ.
اللہ اللہ.
تو اس طرح یعنی اولاد میں سے بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ متعدد شادیاں ہوتی ہیں,
جی,
دو بیویاں ہیں, تین بیویاں ہیں,
صحیح,
سب سے اولادیں ہوتی ہیں. اب والد کو خود دیکھنا ہے, ظاہر ہے جس جس زوجہ سے جو اولادیں ہیں سب اس کی اپنی اولادیں ہیں,
صحیح,
تو ان کو یہ خیال کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بعض کو دیں اور بعض کو بالکل نہ دیں,
صحیح,
یا گرچہ ایک ہی شادی ہو اور بچے ہیں اور اس میں اس طریقے سے محروم کر دینا, بعض کو دینا اور بعض کو بلا وجہ شرعی اس آدمی کو محروم کر دینا, تو یہ درست نہیں ہے ایسا کرنا.
بڑا اچھا.
تو یعنی برابری برابری کر, ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ اگر والدین کوئی اس طرح کا معاملہ ہے, کوئی اس طرح کا ایشو ہے, تو اب اولاد کو خود نہیں ذہن بنانا چاہیے, کیونکہ ہمیں بعض اوقات کئی افراد ایسے ملتے ہیں کہ ہمارے والدین والد غلط کر رہے ہیں. کیوں غلط کر رہے ہیں؟ وہ ہمیں حصہ نہیں دے رہے. بھائی آپ کے والد حیات ہیں, حصہ کس چیز کا بھی؟
صحیح فرما.
تو یہ وہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے والد کا ہی جینا ایک طرح کا بہت پریشان کن حالت میں جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو اس لیے اب یہ سب کو سمجھنا چاہیے کہ زندگی میں یہ اس طرح کے حصوں کے تقاضے اور ان کو پریشان کرنا یہ درست نہیں ہے. اگر واقعی ہی کہیں والد کی طرف سے ایسا ناحق معاملہ آتا ہے, یہ بار بار جاتے ہیں, بار بار جو گئے وہ پھر جاتے ہیں, وہ پھر بھی اگر ان سے ناراض رہتے ہیں تو مزید منانے کی کوشش کریں, مزید کوشش کریں, جاتے رہیں. حدیث میں فرمایا جس نے اس حال میں صبح کی اپنے والدین کا فرما بردار ہے, اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں.
کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اور اگر والدین میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے.
اللہ.
اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ والدین کے متعلق خدا کی نافرمانی کرتا ہے, تو اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے دو دروازے کھل جاتے ہیں, اور اگر ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے. ایک شخص نے کہا اگرچہ ماں باپ ظلم کریں, فرمایا اگرچہ ظلم کریں. تو اس کا یہ نہیں ہے کہ ان کا بدلہ انہی کے انداز سے دینا ہے. اگر بالفرض کبھی ایسا ہوتا ہے, والدین کو بھی چاہیے اپنی اولاد کے بارے میں ان کے لیے بد دعا بھی نہ کریں. ان یا جہاں اولاد پر اتنے حقوق ہیں تو والدین پر شفقت کے حوالے سے بھی شریعت نے حقوق
یہ بھی حقوق ہیں اولاد کے, ان کے لیے بد دعا نہ
بد دعا نہ کریں ان کے لیے, بلکہ ان کے رائے راست پر آنے کے لیے دعائیں کرتے رہیں. اولاد کو یہ لازم ہے کہ وہ ایسے کام نہ کریں کہ وہ بد دعا کرنے پہ مجبور ہو جائیں.
صحیح فرما.
تو یہ دونوں طرف یہ نا آدمی یہ سوچ لے کہ حدیث میں یہاں تک فرما دیا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے.
کیا بات, کیا بات.
تو والد کی ناراضی میں اللہ کی ناراضگی ہے.
صحیح فرما.
اب اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو کئی مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں.
اکرم اتاری حویلی لکھا سے بڑا زبردست سوال کیا کہ اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرنے کی کوشش کی, اس کو ماحول میں بھی لائے, دیگر معاملات بھی کیا, اولاد خود ہی نہیں آتی اور اب بےچارے یعنی اگر یہ کسی غلط راہ پر جاتی ہے تو کیا باپ پر گناہ ہوگا؟ ایک بات یہ اس کے اندر جو ہے نا وہ حضرت میں یہ عرض کروں کہ معذرت کے ساتھ ہمارا دینی جو طبقہ ہے نا یہ بڑا اس کے اندر پسا ہوا ہے کہ بعض اوقات اچھے خاصے یعنی نام وہ ہوتا ہے مگر اولاد جو ہے نا وہ مطلب اس حوالے سے وہ نہیں ہوتی, تو یہ اس پر کچھ تبصرہ فرمائیں.
دیکھیں دونوں کے اعتبار سے کہ اب جس کا جتنا منصب ہے ظاہر اس کو اتنی ذمہ داری کے ساتھ بھی اپنی اولاد پر یہ نظر
رکھنی چاہیے,
تربیت ہر حوالے سے کرنی
ان پہ بھی ذمہ ہے.
جی ہاں, ہرگز ہرگز ایسی صحبت میں نہ جائیں کہ اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے.
صحیح فرمایا.
اب بچوں کو کہ کچھ ٹائم کے لیے یہ فلمیں دیکھ لیں, یہ کچھ ٹائم کے لیے ڈرامے دیکھ لیں, یہ تھوڑا سا ان کا ذہن وہ ہوگا, اس کے بعد پڑھنے اچھے گے. تو یہ جو شروع کر رہے ہیں یہ چیزیں, یا ایسے ماحول میں یا ایسے بچوں کے ساتھ ایسے دوسرے لوگوں کے ساتھ کہ جن کی وجہ سے ان پر اثر پڑے گا اور ان کی تربیت میں فرق آئے گا.
صحیح فرمایا.
تو یہ بد تہذیبی کی طرف چلے جائیں گے, یہ تربیت سے ہٹ جائیں گے. تو یہ والدین پر لازم ہے کہ وہ اس چیز کی بہت اچھی طرح نگہداشت کریں اور اس کو دیکھا کریں, بیٹیوں کے لیے بھی اور بیٹوں کے لیے بھی.
صحیح.
اب اگر کوئی آدمی کوشش کرتا ہے, تربیت بھی کی اس نے, سمجھایا بھی, سب کچھ کیا, اب بالغ ہو گئے ہیں, بچے بڑے ہو گئے ہیں, اب نہیں مانتے والدین کی, دعا کرتے رہیں ان کو, پھر بھی سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں اور نیکی کی دعوت دیتے رہیں, یعنی پھر بھی اس چیز سے پیچھے نہ ہٹیں, جتنا ہو سکیں سمجھاتے رہیں اور سمجھائیں بھی احسن طریقے سے. ایک ہوتا ہے بس وقت کسی کو ایسا ٹوکنا کہ آدمی ضدی ہو جائے سامنے والا, اور وہ ایسی ضد پر آ جائے کہ اب وہ کہے کہ میں نے والد کی مانی نہیں, میں نے والدہ کی بھی نہیں مانی.
ہوتا بھی حضرت کہ جیسے مثال کے طور پہ اپنے مذہبی ہیں, ٹھیک ہے نا, کسی کے گھر پہ گئے, کسی نے بلایا یا کوئی بچے آئے ساتھ میں, تو کیسے ہیں بیٹا آپ, ٹھیک ہیں, ابھی یہ پوچھا, ان کو سمجھاؤ, سمجھتے ہی نہیں ہیں, جنا حرام کر کے رکھا ہے, اب وہ کیا سمجھے گا کیا, یعنی آپ 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 نے آپ کو اتنی محبت تھی, آپ نے الگ سے پہلے فون کیا تھا, پہلے ہمیں فون پہ سمجھا دیتے کہ بھائی بچہ بھی آئے گا, اس پہ تھوڑی سی توجہ دیجیے گا, اس کو ذرا ایسا انداز سے سمجھائیے گا.
تو یہ قرآن میں واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا نا کہ ادعو الی سبیل ربک
بالحکمت.
ہاں, تو یہ یعنی ایسا حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلانا ہے, اور یعنی اب سب کے سامنے اس کو شرمندگی ہو, کسی عالم کو کہا جائے کہ یہ نافرمان ہے, میرا کہنا نہیں مانتا, یہ ایسا ہے, اس نے فلاں موقع پہ ایسا کر دیا, فلاں موقع پہ ایسا کر دیا. خاندان والے کچھ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے سامنے بچوں کو ایسا کرنے کی سبب سے بس اوقات وہ ضدی بن آ جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ راہ راستے بھٹک جاتا ہے. تو اب اگر بالفرض سمجھانے کی کوششیں کی, اس کے باوجود بھی کوئی نہیں مانتا, تو ظاہر اس کا والد پہ گناہ نہیں ہوگا, تو وہ جو عمل کرے گا اپنے لیے کر رہا ہے, پھر بھی یہ دعا کرتے رہیں ان کے لیے, سمجھانے کی کوشش کریں.
ٹھیک. آخری جہانگیر قریشی صاحب کا سوال, کہ کان میں جو اذان دیں گے وہ فجر والی اذان ہوگی؟
نہیں, کان میں اذان عام اذان دی جائے گی.
اچھا.
فجر کی, چاہے بچہ فجر کے ٹائم بھی پیدا ہوا ہو.
اچھا,
تو بھی یہ اذان نہیں, جو عام اذان ہے وہ یہ
اذان ہے. اچھی, ماشاء اللہ, اچھی آپ نے اس بارے میں بتایا. چلیے ایک کال لے. جی,
بچوں کے جو حقیقے ہیں, یہ ایک دو بچے ہیں میرے, ایک سال کا, ایک دو سال کا ہے, ان کا حقیقہ جو ہے وہ نہیں کیا, اب کرنا جائز ہے یا کس طریقے سے کیا جائے, کہ لازمی کیا جائے کہ نہیں کیا جائے؟
اس حقیقے کو پورا اگر اوور آل آپ ذرا ڈیفائن کر دیں گے, اب ایک دو سال کے ہو گئے,
انہوں نے
اب کریں کہ
پورا کیا جائے, نہ کیا جائے, نہ کریں تو کیا گناہ ہے؟
پورا ایک مجموعی سوال کر دیا.
دیکھیں, حقیقہ یہ سنت مستحبہ ہے,
یعنی
یہ عمل فرض یا واجب نہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو گناہ کار ہوں گے, ایسا نہیں ہے.
ٹھیک,
یہ سنت مستحبہ ہے, کرنا چاہیے, اور ساتواں دن یہ اس کا وقت ہے, یعنی ساتویں دن حقیقہ کیا جائے بہتر ہے. اب ساتواں دن کسی طرح کسی وجہ سے اگر نہیں کر سکے تو چودھویں دن کر لیں, اگر پھر بھی نہیں کر سکے تو آپ اکیسویں دن کر لیں, اٹھائیسویں دن کر لیں. اب جیسے انہوں نے کہا کہ ڈیڑھ سال سال گزر گیا ہے, تو اس کا ایک پہچان کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس دن بچے کی ولادت ہوئی اس سے ایک دن قبل کی کا کر لیں.
صحیح.
مثال کے طور پہ جمعے کو بچہ پیدا ہوا تھا, تو یہ جمعرات کو کر لیں گے تو وہ ساتواں دن ہی آئے گا,
یعنی جتنی جمعرات ہیں اس کی زندگی ساتویں دن,
ساتویں دن شمار کی تھی. لیکن جب اس طرح کا معاملہ ہوگا, یہ دو تین بچے ہیں, تو پھر شاید یہ آگے پیچھے ہو جائے گا.
یہ عید میں لوگ کرتے ہیں, تو عید میں,
جی ہاں, تو ہر ایک کے وہ دن ایام نہیں آتے, تو اس میں وہ ضروری بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اگر اس کا لحاظ رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. بچہ دو سال کا ہوگا, تین سال کا ہوگا, اب بھی حقیقہ جو ہے اس کا کر سکتے ہیں, اور بلکہ اگر بڑا بھی ہو چکا ہے, یعنی اگر والد نے اپنا بھی ان کا حقیقہ نہیں ہوا تو وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اپنا بھی کر سکتے ہیں, یعنی حیات ہیں کر سکتے ہیں. ہاں, البتہ بچہ کوئی فوت ہو گیا تو اب اس کا حقیقہ نہیں ہے, یعنی فوت شدہ کا نہیں ہے. ایک نقصان یہ ہے کہ حقیقہ نہ کرنے کی وجہ سے گناہ تو نہیں ہے, لیکن اس کے پاس طاقت بھی تھی, کوئی عذر نہیں ہے, اس کے باوجود حقیقہ نہیں کر رہا, تو اب وہ بچے کی شفاعت سے محروم ہوتا ہے, بچہ فوت ہو جائے.
یعنی کتنی بڑی زبردست بات ہے کہ حقیقہ کر لیا جائے.
جی,
ایک چھوٹا سا,
اب ساتویں دن جیسے بالفرض بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ابتدان اس ٹائم پہنچے ہی نہیں, ساتواں دن جیسے ٹائم ہے, پہلے دن فوت ہو گئے, دوسرے دن ہو گئے, یہ اس ٹائم پہ آئے نہیں, تو یہ شفاعت سے محروم نہیں ہوں گے
اس کو ان شاء اللہ.
جس کو وہ ٹائم ملا اور طاقت بھی تھی, یعنی اس میں بھی طاقت میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی, پھر اس کے باوجود نہیں کرتا, تو وہ شفاعت سے محرومی والی بات ہے.
اچھا, اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہ بالفرض بچہ مردہ پیدا ہوا یا کچا بچہ حمل گر جاتا ہے, ان کا بھی حقیقہ رکھا؟
ان کا نہیں, حقیقہ
ان کا نہیں کیا
جائے, ان کا حقیقہ. ہاں, البتہ نام کے حوالے سے یہ ہے کہ نام اس کا رکھیں گے, چاہے مردہ بچہ پیدا ہو, کچے بچے تک کے فرمایا کہ ان کے بھی نام رکھے جائیں.
کیا بات,
ان کے بھی نام رکھے جائیں. اب اس میں بس اوقات جو ہے وہ پریشانی ہو جاتی کہ نام کیا رکھیں, بچے کا رکھیں, بچی کا رکھیں, پتہ ہی نہیں تھا کس حوالے سے.
جی جی.
تو اگر تو بچہ پیدا ہوا ہے, بیٹا ہے بیٹی ہے, جو بھی اس کے مطابق نام رکھیں.
صحیح.
اور نہیں پتا بیٹا تھا یا بیٹی, یہ بھی نہیں پتا ایسا, تو اس کے لیے بھی کوئی ایسے نام رکھے جائیں کہ جو دونوں میں مشترکہ طور پہ استعمال ہوتے ہیں. بہت نام ہوتے ہیں ایسے.
جی, ہوتے ہیں.
لڑکیوں کے لیے بھی ہوتے ہیں اور لڑکوں کے لیے بھی ہوتے ہیں. تسلیم, کوثر, اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں. بعد مشترکہ جو نام ہوتے ہیں ان میں وہ رکھے جا سکتے ہیں.
بڑی اچھی رہنمائی فرمائی اور بڑے اچھے اچھے مدنی پھول ہمیں تربیت اولاد کے حوالے سے حاصل ہوئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.